السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پنجاب کے شہر اوکاڑا کے قریب دریا میں کشتی الٹنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان میں دستی بم حملے میں افغان قومی فوج کے 4 فوجی زخمی ہو گئے ہیں. پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے روز لوک سبھا میں اپوزیشن جماعتوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عدم استحکام اور سیاستدانوں کی گرفتاری کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے, اور ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے لگائے ہیں. بھارت کی فوج کے سابق میجر جنرل ایس پی سنہا نے کشمیر سے متعلق ایک ٹی وی مباحثے کے دوران کہا کہ ریپ کے بدلے ریپ اور موت کے بدلے موت دینی چاہیے. ان کے اس بیان پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن اور ایمنسٹی کے لیے ماضی میں کام کرنے والے انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے, اور پاکستان کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے انکشاف کیا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت 140 غیر سرکاری تنظیموں سے دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بغداد میں ایک اہم پل پر اتوار کے روز تازہ ترین جھڑپوں میں ایک عراقی احتجاجی ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں. اٹلی کے شہر وینس کی شناخت سینٹ مارکس چوک اتوار کے روز شدید سیلابوں کے باعث بند کر دیا گیا ہے. اور ہانگ کانگ کی میسور پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں درجنوں طلباء محصور ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں 50% اضافے کی حمایت کی ہے. قیمتوں میں اس اضافے کے خلاف اختتام ہفتہ ملک بھر میں مظاہرے ہوئے جن میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے پہلے ہفتے ہونے والی سماعت پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پنجاب کے شہر اوکاڑا کے قریب دریا میں کشتی الٹنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لاپتہ افراد کی تلاش کا کام فوری طور پر شروع کر دیا گیا ہے. اوکاڑا کے علاقے ملہو شیخو میں دریائے ستلج میں کشتی الٹنے کا یہ واقعہ پیش آیا. کشتی میں 25 افراد سوار تھے, جن میں سے 13 کو بچا لیا گیا, جبکہ 5 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن اور ایمنسٹی کے لیے ماضی میں کام کرنے والے انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ادریس خٹک کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے. پاکستان کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل منصور صدیقی نے انکشاف کیا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے تحت 140 غیر سرکاری تنظیموں سے دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکمراں جماعت تحریک انصاف کے رہنما اور گلوکار ابرار الحق کی بطور چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہلال احمد تعیناتی پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار ڈاکٹر سعید الہی کی درخواست پر سماعت کی. وہ ابرار الحق کی تعیناتی سے قبل ریڈ کریسنٹ کے قائم مقام چیئرمین کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے. ہلال احمد ایک بین الاقوامی فلاحی ادارہ ہے جس کی شاخیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود ہیں. افغانستان میں دستی بم حملے میں افغان قومی فوج کے 4 فوجی زخمی ہو گئے ہیں. یہ حملہ آج صبح کابل جلال آباد روڈ پر افغان فوجی چوکی پر ہوا اور افغان فوجی تربیتی مرکز کے قریب ہوا. نصرت رحیمی نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ مسافروں نے جو کار میں سوار تھے فوجی چوکی کے قریب 2 دستی بم پھینکے. کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. بھارتی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے روز لوک سبھا میں اپوزیشن جماعتوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عدم استحکام اور سیاستدانوں کی گرفتاری کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے, اور ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے لگائے۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ سمیت دیگر رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کی فوج کے سابق میجر جنرل ایس پی سنہا نے کشمیر سے متعلق ایک ٹی وی مباحثے کے دوران کہا کہ ریپ کے بدلے ریپ اور موت کے بدلے موت دینی چاہیے۔ ان کے اس بیان پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہندی زبان کے نیوز چینل ٹی وی 9 بھارت ورش کے پروگرام کی میزبان سمیرہ شیخ نے مباحثے کے دوران متعدد بار کوشش کی کہ پروگرام میں شریک تمام افراد خاموش ہوں اور متنازعہ گفتگو نہ ہو، تاہم اس کے باوجود ایس پی سنہا سمیت دیگر افراد اونچی آواز میں بولتے رہے۔ کئی خواتین نے ایس پی سنہا کے ریپ کے بدلے ریپ کے بیان پر احتجاج کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ ایک نامعلوم حملہ آور نے گھر کے عقبی حصے میں داخل ہو کر کی اور بعد ازاں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شام 6 بجے کے قریب پیش آیا جب کیلیفورنیا کے علاقے فریسنو میں واقع گھر کے عقبی حصے میں کچھ افراد اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ہمراہ فٹ بال کا ایک میچ دیکھ رہے تھے۔ مقامی پولیس کے مطابق حملہ آور نے گھر کے عقبی حصے میں داخل ہو کر فائرنگ شروع کر دی جس کا نشانہ 10 افراد بنے۔ بعد ازاں حملہ آور فرار ہو گئے، جن کے بارے میں تاحال کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ بغداد میں ایک اہم پل پر اتوار کے روز تازہ ترین جھڑپوں میں ایک عراقی احتجاجی ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کا 3 پلوں پر قبضہ ہے جو دریائے دجلہ پر ہیں اور انتہائی حفاظت والے گرین زون کی طرف جاتے ہیں۔ یہ عراقی حکومت کا گڑھ ہے۔ مظاہرین حکومت کی مکمل تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ حکومت استعفیٰ دے۔ اٹلی کے شہر وینس کی شناخت سینٹ مارکس چوک اتوار کے روز شدید سیلابوں کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ وینس میں اتوار کے روز 1.5 میٹر تک پانی تھا، جو منگل کے روز کے 1.8 درجے سے ذرا کم تھا۔ 50 سال میں آنے والے یہ شدید ترین سیلاب ہیں۔ وینس کے میئر برگ نارو نے اتوار کے روز ٹویٹ میں کہا کہ نمک والے پانی سے $1 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ ہانگ کانگ کی میسور پولی ٹیکنیک یونیورسٹی کے صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ معاہدے کی ثالثی کی ہے۔ تینگ جن گوانگ کا کہنا ہے کہ وہ کیمپس میں پھنسے سینکڑوں احتجاجیوں کو پرامن طور پر یونیورسٹی سے نکل جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ٹینگ نے کہا کہ انہیں پولیس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر احتجاجی طاقت کا استعمال نہیں کرتے تو پولیس عارضی طور پر اپنی فورس استعمال نہیں کرے گی۔ کیمپس کے محاصرے کا یہ دوسرا روز تھا جسے بلوا پولیس نے گھیرا ہوا ہے اور درجنوں احتجاجیوں نے یہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں 50% اضافے کی حمایت کی ہے۔ قیمتوں میں اس اضافے کے خلاف اختتام ہفتہ ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، جن میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ مظاہروں کے دوران بدماشوں اور غنڈوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ مظاہروں میں تشدد کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت نے مظاہروں پر قابو پانے اور مظاہرین کے درمیان رابطے روکنے کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔ اور ایران نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جاری مظاہروں کی حمایت پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ایران میں اس وقت پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا جب صدر حسن روحانی نے جمعے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% اضافے کا اعلان کیا، جس کے فوری بعد ہی مختلف شہروں میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اتوار کو ایران سے متعلق اپنا ایک پرانا بیان جاری کیا اور اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایران کے عوام کو کہا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہے۔ امریکہ کے ایوانی نمائندگان میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے پہلے ہفتے ہونے والی سماعت پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ پہلے ہفتے کی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے مبینہ طور پر یوکرین کے لیے فوجی امداد اس سبب روکی کہ جواباً یوکرین کے صدر ٹرمپ کے مخالفین پر کیچڑ اچھالیں۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ اب تک کی سماعت میں صدر ٹرمپ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ ضلع اوکاڑا کے قریب دریائے ستلج میں کشتی الٹنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان نے یہ تفصیلی رپورٹ ارسال کی ہے۔
ملو شیخو کے مقامی صحافی چودھری فتح اللہ نواز بھٹا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:30 پیش آیا۔ کشتی اوکاڑا کے علاقے ملو شیخو سے منچن آباد جا رہی تھی۔ فتح اللہ مزید بتاتے ہیں کہ دریا کے کنارے کئی چھوٹی چھوٹی آبادیاں قائم ہیں۔ اس علاقے میں دریا کو عبور کرنے کے لیے کوئی پل یا کوئی اور سہولت دستیاب نہیں۔ مقامی افراد اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے اسی طرح دریا کو عبور کرتے ہیں۔
اوور لوڈنگ کر دی گئی تھی، کوئی موٹر سائیکل وغیرہ اوپر سوار کر دیے گئے تھے۔
ضلع اوکاڑا کی ڈپٹی کمشنر مریم خان نے اب تک 8 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مریم خان نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور آپریشن شروع کر دیا۔ مریم خان کہتی ہیں کہ کشتی کے ایک ملاح کو زندہ بچا لیا گیا ہے جبکہ دوسرے ملاح کی تلاش جاری ہے۔
یہ تقریباً 23 سے 25 لوگ تھے، جن میں سے میجورٹی جو ہیں 13 سے 14 ان کو سیفٹی سے زندہ سلامت وہ نکل آئے تھے۔ کچھ خود تیر کے نکل آئے تھے، کچھ مقامی لوگ اور ڈسکو 112 کی مدد سے نکلے ہیں۔ 8 باڈیز ہم نے آپ لوگوں سے نمبر شیئر کر لیا ہے، جن میں 5 خواتین، 2 بچے، 1 مرد شامل ہے۔
زندہ بچ جانے والے ایک مسافر محمد منشا بتاتے ہیں کہ وہ پیر کی صبح ایک جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد منشا نے بتایا کہ ڈوبنے والی کشتی میں 20 سے 25 افراد سوار تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ وہ خود تیر کر دریا کے کنارے پہنچے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا جہاں زیب نذیر کہتے ہیں کہ پولیس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر موجود ہیں اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جہاں زیب خان نے کہا، جب تک گمشدہ ملاح نہیں مل جاتا وہ حادثے کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا ہے کہ ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان کے تحت 140 غیر سرکاری تنظیموں سے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے حوالے سے چھان بین کی جا رہی ہے۔ ان فلاحی تنظیموں کے خلاف تحقیقات مشکوک مالی ترسیلات سامنے آنے کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے علی فرقان نے۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ڈی جی منصور صدیقی نے بتایا کہ 40 غیر منافع بخش ادارے دہشت گردوں کی مالی معاملت کے حوالے سے مشکوک پائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں 64,000 فلاحی تنظیمیں رجسٹرڈ تھیں، جن میں سے غیر فعال 30,000 غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے۔ منصور صدیقی نے بتایا کہ دہشت گردوں کی مالی معاملت کی روک تھام کے لیے ایک جامع پالیسی کے تحت کام کیا جا رہا ہے اور کالعدم تنظیمیں اب قربانی کی کھالیں اور چندہ جمع نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ ایف اے ٹی ایف کی 5 بنیادی شرائط پر مکمل عمل درآمد کر چکے ہیں۔ البتہ 27 نکاتی ایکشن پلان کی بعض شرائط پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا جا سکا ہے اور اس حوالے سے تنظیم پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ آئندہ سال فروری میں لے گی۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو اکتوبر 2019 تک ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کا کہا تھا، تاہم گزشتہ اجلاس میں اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکنے کے باعث فروری 2020 تک پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منصور صدیقی نے بتایا کہ ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کی مالی معاملت کرنے والے 41 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کمیٹی اراکین کے سوال پر کہ کیا پاکستان آئندہ سال فروری میں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ڈی جی نے کہا کہ 27 نکاتی ایکشن پلان کے تمام پہلوؤں پر قابل اطمینان پیش رفت کر چکے ہیں اور وہ پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ اشفاق حسن کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان پر عمل کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے اور اس پر خاطر خواہ عمل درآمد کیا گیا ہے، جس کی مثال بینکنگ نظام میں اصلاحات ہیں۔
تو ہم نے کافی اس میں امپروومنٹ کی ہے, لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا مطلب کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا ہے کسی ملک کو. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے, کمزوری ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس میں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اسسٹ کرے ہمیں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اس میں ایک انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آ گئی.
پاکستان کو شدت پسندوں کو ملنے والی مالی امداد کو روکنے میں مبینہ طور پر ناکامی کے بعد گزشتہ برس اگست میں گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارتی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے روز لوک سبھا میں اپوزیشن جماعتوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عدم استحکام اور سیاستدانوں کی گرفتاری کے خلاف سخت احتجاج کیا اور ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے لگائے. انہوں نے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ سمیت دیگر رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا. نئی دہلی سے اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے.
ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے ارکان نے مسئلے کشمیر پر احتجاج شروع کر دیا. وہ اسپیکر کی کرسی کے سامنے پہنچ گئے اور انہوں نے ملک کو بانٹنا بند کرو جیسے نعرے لگانے شروع کر دیے. انہوں نے کشمیر کی صورتحال پر وزیر اعظم کے بیان کا مطالبہ کیا. کانگریس پارٹی, نیشنل کانفرنس, نیشنلسٹ کانگریس پارٹی, ریولوشنری کانگریس پارٹی, ترنمول کانگریس اور ڈی ایم کے نے احتجاج میں حصہ لیا. کانگریس اور ترنمول کانگریس نے کشمیر کی صورتحال اور سیاستدانوں کی گرفتاری پر فوری بحث کے لیے تحریک التوا کے نوٹس دیے. کانگریس کے ارکان نے جموں کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کیے جانے کے بعد ارکان پارلیمنٹ کو دورہ کرنے سے روکنے اور یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ کو دورے کی اجازت دینے کا معاملہ بھی اٹھایا. لوک سبھا میں کانگریس کے قائد ادھیر رنجن چودھری نے یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ کو ان کے الفاظ میں بھاڑے کے ٹٹو قرار دیا اور فاروق عبداللہ کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہ دیے جانے کو ظلم بتایا.
اس صدر میں آشواسن دیا تھا وہ بھی 5 تاریخ کو کہ فاروق عبداللہ صاحب کو حراست میں نہیں لیا گیا. آج 108 دن بیت رہے ہیں, ابھی بھی فاروق عبداللہ صاحب حراست میں ہے. یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, یہ کیا انیائے ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ صدر میں جب صدر شروع ہوئے ہیں فاروق عبداللہ صاحب کو یہاں لایا جائے, چدمبرم صاحب کو لایا جائے, کیونکہ یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ جموں کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے, لیکن اسی نے اپنے ارکان کو دورے سے روک کر اور یورپی یونین کے وفد کو دورے کی اجازت دے کر اس مسئلے کو بین الاقوامی رنگ دے دیا. نیشنل کانفرنس کے رکن حسنین مسعودی نے فاروق عبداللہ کی رہائی کی جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کو احتیاطی حراست میں رکھا گیا ہے, نہ کہ عدالتی حراست میں, لہذا اسپیکر کے ایک حکم سے ان کی حراست کو ختم کیا جا سکتا ہے. ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا کے 250ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایوان کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہم دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے میں راجیہ سبھا کے رول کو فراموش نہیں کر سکتے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے ایوانی نمائندگان میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے پہلے ہفتے ہونے والی سماعت پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ارش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
جمعے کے روز واشنگٹن میں انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر فارن سروس آفیسر اور یوکرین کے لیے سابق سفیر میری یوانوویچ نے شہادت دی اور کہا کہ انہیں ان کے عہدے سے ایک بے بنیاد تشہیری مہم کے بعد ہٹایا گیا. اس مہم کی قیادت ان کے بقول ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی نے کی.
Our Ukraine policy has been thrown into disarray. And shady interests, the world
وہ کہہ رہی ہیں کہ یوکرین کے لیے ہماری پالیسی کو بد نظمی اور مشکوک مفادات کے سپرد کر دیا گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک ایسے امریکی سفیر کو اس کے عہدے سے آرام سے ہٹایا جا سکتا ہے جو ان کی خواہشات پر پورا نہیں اترتا. محکمہ خارجہ کے عہدیدار ڈیوڈ ہوم سے جمعے کے روز بند دروازوں کے پیچھے شہادت لی گئی. انہوں نے صدر ٹرمپ کی یورپی یونین کے لیے سفیر اور ٹرمپ کے لیے سب سے بڑے عطیہ دہندہ گارڈن اسکاٹ لینڈ کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو سن رکھی ہے. ہومز اس سے قبل اسکاٹ لینڈ کی اس گواہی کو غلط ثابت کر چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کو ڈیموکریٹس کے صدارتی نامزدگی کے امیدوار جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر کے خلاف تحقیقات سے جوڑنے کا علم نہیں تھا. ایوانی نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن ایرک سوالویل نے ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو میں بتایا, اشارے اس سمت لے جاتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے جہاں زبردستی اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے ان کے ایجنٹس روڈی جولیانی، گارڈن اسکاٹ لینڈ اور ایکٹنگ چیف آف اسٹاف میک مالون مصروف عمل رہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز بھی ایسی کسی نامقبول ٹیلی فون کال کا دفاع جاری رکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاز سے اتر رہا تھا اور انہوں نے مجھے ایک بیان کی نقل دی جو یوکرین کے وزیر خارجہ اور صدر کی جانب سے تھا۔ یوکرین نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معمولی سا بھی، آپ سب نے دیکھا، مواخذے کا عمل تو یہیں تمام ہو جاتا ہے۔ ریپبلکن رہنما کرس سٹیورٹ نے اتوار کے روز اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ یوکرین کے لیے امداد روکنا بالکل درست اقدام تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین میں نیا صدر آیا تھا، ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اچھے آدمی ہیں یا برے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ آیا امریکی مفادات کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنا بالکل درست تھا کہ ہمیں ان سے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے۔ ڈیموکریٹ رہنما شان پیٹرک کہتے ہیں کہ صدر نے یہ رقم خاص مقصد کے لیے روکے رکھی۔
The President of the United States used taxpayer-funded military assistance to...
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے فوجی امداد کو غیر ملکی رہنما پر دباؤ کے لیے استعمال کیا کہ وہ انہیں ان کے دوبارہ انتخاب میں مدد دیں۔ یہ ایک رشوت ہے اور آئین کے مطابق مواخذے کے قابل جرم۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز صدر ٹرمپ اور یوکرین کے نئے صدر کے درمیان ٹیلی فون کال کا متن جاری یہ کہتے ہوئے کیا کہ رشوت کے الزام بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جبکہ ڈیموکریٹ صدر کے مواخذے کی تحقیقات کے سلسلے میں گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کر رہے ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گواہوں اور اپوزیشن کے ڈیموکریٹس پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نامہ نگار پیٹسی وداکسوارا نے صدر کی حکمت عملی اور کانگریس میں ان کے حامیوں اور مخالفین کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
ایسے میں جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مواخذے کا خطرے کا سامنا ہے، ایسے کچھ طریقے ہیں جن کو وہ اپنے مواخذے کے خلاف لڑائی میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ، کیا اب الزام تراشی اور ایپ جوئی کی بات کر رہے ہیں؟ وسل بلور یا چوکنا کرنے والا، میں اسے جعلی چوکنا کرنے والا کہتا ہوں، اس نے جعلی رپورٹ دی ہے۔ اور اس کا بیٹا ہنٹر بائیڈن، ہنٹر کہاں ہے؟ وہ ہنٹر کو کیا ہوا ہے؟ مواخذے کی تحقیقات اب کھلی ہے اور اسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ ہیں ٹرمپ کے اتحادی ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ریپبلکن رکن ڈیوڈ نیونس، جو شہادتوں سے پہلے گواہوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
The main performance, the Russia hoax has ended and you've been cast in the low rent Ukrainian
اصل قصہ روسی مداخلت کا جعلی معاملہ ختم ہوا اور اب اختتام یوکرین کے گھڑیا معاملے پر ہو رہا ہے۔ نیونس اسے کسی جرم کی تلاش کا عمل کہتے ہیں۔ اور سیاسی مواصلات کی پروفیسر وینیسا بیسلی کا کہنا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریپبلکنز اس تحقیقات کو کس طرح لے رہے ہیں۔ وینڈر بلٹ یونیورسٹی کی پروفیسر کا کہنا تھا، اس طرح وہ سننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اس میں درحقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے، تم لوگوں کو شروع ہی سے پتا ہے کہ ڈیموکریٹس انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس سے ان کے فیصلوں کے تمام نکات واضح ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ان پر یقین کر لیں تو پھر آپ کے لیے شہادتوں کے تمام خلا پر ہو جائیں گے۔ اور یہی پیغام ہے جو ٹویٹر پر صدر برابر دیتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے یہی پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے برطرف امریکی سفیر میری یوونوویچ پر، جو یوکرین میں متعین تھیں، ان کی شہادت کے دوران حملہ کیا، اور ڈیموکریٹ ایڈم سیف پر برابر حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے الفاظ، وہ ایک بدعنوان سیاستداں ہیں اور صاف بات تو یہ ہے کہ ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ دریاسنا ڈیموکریٹس خود اپنی حکمت عملی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ شیف نے میز پر موگری مارتے ہوئے کہا، ڈرامے کے بجائے کانگریس کے طریقہ کار پر عمل ہونا چاہیے۔ ڈیموکریٹس نے صدر کی مبینہ غلط کاری کے لیے لفظ رشوت کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ایوان اینڈ مائنگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
The bribe is to grant or withhold military assistance in return for a public statement of a fake investigation
رشوت ایک جعلی تحقیقات کے بعد ایک عوامی بیان کے بس فوجی امریکی امداد کی منظوری یا اس سے روکنا ہے، یہ ہوتی ہے رشوت۔ کون جیتے گا اور کون ہارے گا بھی یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ مواخذے کا عمل آنے والے مہینوں میں جاری رہے گا۔ شاید 2020 کے انتخاب کے لیے ہونے والے ابتدائی مقابلوں تک جو کہ فروری سے شروع ہوں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کی میسور پولیٹیکنک یونیورسٹی کے صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ معاہدے کی ثالثی کی ہے۔ تینگ جین گوانگ کا کہنا ہے کہ وہ کیمپس میں پھنسے سینکڑوں احتجاجیوں کو پرامن طور پر یونیورسٹی سے نکل جانے کی اجازت دیں گے۔ ٹینگ نے کہا کہ انہیں پولیس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر احتجاجی طاقت کا استعمال نہیں کرتے تو پولیس عارضی طور پر اپنی فورس استعمال نہیں کرے گی۔ کیمپس کے محاصرے کا یہ دوسرا روز تھا جسے بلوا پولیس نے گھیرا ہوا ہے اور درجنوں احتجاجیوں نے یہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پیر کی شام طالب علموں کے جتھوں نے پولیس کی قطاروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے آنسو گیس کے دھوئیں سے گزرتے ہوئے پولی ٹیکنک یونیورسٹی سے پیدل بھاگ کر نکلنے کی کوشش کی۔ یہ طالب علموں کی اس شہری کیمپس سے فرار ہونے کی دوسری مجتمع کوشش تھی جسے پولیس نے محاصرے میں لیا ہوا تھا اور جو بار بار یہ انتباہ کر چکی تھی کہ وہ لیتھل فورس استعمال کرے گی۔ بلوا پولیس طالب علموں سے متصادم ہوئی جن میں سے کچھ خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ یہ واضح نہیں ہوا کہ کتنوں کو گرفتار کیا گیا اور کتنے کیمپس سے کامیابی سے فرار ہو سکے۔ ان جھڑپوں سے یہ خدشات پیدا ہوئے کہ یہ محاصرہ پکڑ دھکڑ کی کسی خون ریز کارروائی پر ختم ہوگا۔ گزشتہ ہفتے کے اوائل میں طالب علموں نے کیمپس میں گھریلو ساختہ ہتھیار مثلاً پیٹرول بم، گلیلیں اور اینٹوں پتھروں کے انبار اکٹھے کرتے ہوئے کیمپس میں اور ہانگ کانگ میں کئی دوسرے مقامات پر خود کو مورچہ بند کر لیا تھا۔ پولیس نے گاہے گاہے مظاہرین کے ان مورچوں کو عبور کرنے کی کوشش کی لیکن مظاہرین نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ان میں سے کچھ اس دوران جب انہیں گرفتار کر کے پولیس وینز کے انتظار کے لیے لے جایا جا رہا تھا رپورٹرز کے سامنے سے گزرے۔ رونلڈ ہانگ کانگ کا ایک مقامی باشندہ ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ طالب علموں کی حمایت کرتا ہے۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے۔ ہم ایک مہذب شہر ہیں اور ہم اتنی بہت سی غیر مہذب کارروائیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ طالب علم درحقیقت پرتشدد نہیں ہیں، وہ پولیس کی طاقت کے جواب میں کارروائی کر رہے ہیں۔ بلوا اور دوسری پولیس کے ہزاروں ارکان نے گزشتہ روز سے ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے شہری کیمپس کو گھیر رکھا ہے، طالب علموں کو وارننگ دیتے ہوئے کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ لیکن ایک سخت موقف کا حامل گروپ ہتھیار ڈالنے کی کوئی علامت ظاہر نہیں کر رہا۔ احتجاج کرنے والے ایک طالب علم نے جو کیمپس کے اندر موجود اپنے ایک دوست سے رابطے میں تھا وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اندر کئی سو طالب علم موجود ہوں۔ ہلاک یا زخمیوں کی تعداد ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے۔ اتوار کے روز پولیس نے انتباہ کیا تھا کہ اگر ان پر حملے جاری رہے تو وہ لیتھل فورس کا استعمال کرے گی۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ کئی واقعات میں گولیاں چلائی گئی تھیں۔ ہانگ کانگ میں 5 ماہ پہلے جب سے حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے ہیں یہ جھڑپیں کچھ بدترین تشدد میں شمار ہوتی ہیں۔ طالب علم نیم خود اختیار چینی علاقے میں جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جاری مظاہروں کی حمایت پر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ایران میں اس وقت پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا جب صدر حسن روحانی نے جمعے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% اضافے کا اعلان کیا، جس کے فوری بعد ہی مختلف شہروں میں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے کئی عام شاہراہوں کو بند کر دیا جبکہ جلاؤ گھراؤ کے دوران کئی بینک اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ ہنگاموں کے دوران 2 افراد ہلاک اور سینکڑوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ایرانی حکومت نے مظاہروں پر قابو پانے اور مظاہرین کے درمیان رابطے روکنے کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اتوار کو ایران سے متعلق اپنا ایک پرانا بیان جاری کیا اور اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایران کی عوام کو کہا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہے۔ صدر ٹرمپ تہران کی عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے سے یہ کہتے ہوئے الگ ہو گئے تھے کہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری سرگرمیوں سے روکنے میں ناکافی ہے۔ معاہدے سے علیحدگی کے بعد امریکہ نے ایران پر ماضی کے مقابلے میں سخت اور اقتصادی پابندیاں لگا دی تھیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ایران کے طول و عرض میں ہونے والے زیادہ تر مظاہرے پرامن رہے، لیکن بعض مقامات پر تشدد دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں ہیومن رائٹس کمیشن اور ایمنیسٹی کے لیے کام کرنے والے انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ادریس خٹک کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے بتا رہے ہیں علی رانا۔
انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو مبینہ طور پر ان کے گاؤں اکوڑا خٹک سے اسلام آباد آتے ہوئے سوابی کی گریب اغوا کر لیا گیا۔ اس حوالے سے سماجی کارکن جبران ناصر نے ٹویٹ کی اور ان کے مبینہ اغوا سے متعلق بتایا کہ انہیں 6 روز قبل 13 نومبر کو اغوا کیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور کو بھی اغوا کیا گیا، جسے 3 دن کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس سلسلے میں ایک بیان بھی جاری کیا کہ ادریس خٹک کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے۔ ایچ آر سی پی کے ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی افراد کو ایسے ہی اغوا کیا گیا، لیکن اب اس طریقہ کار کو ختم ہونا چاہیے۔ ادریس خٹک کے اغوا کے حوالے سے ان کے ڈرائیور کی طرف سے پولیس کو دی جانے والی درخواست میں کہا گیا ہے کہ 13 نومبر کو 4 نامعلوم مسلح افراد نے سوابی انٹرچینج کے قریب ان کی گاڑی کو روکا اور انہیں اغوا کر لیا۔ پولیس کو دی جانے والی درخواست میں ان کے ڈرائیور شہبار خان نے اپنے اغوا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انسانی حقوق کے کارکن نفرا سیاب خٹک کہتے ہیں کہ ادریس خٹک کا غائب ہونا افسوسناک ہے، اگر ان پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کے اہل خانہ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ ادریس خٹک کے معاملے پر حکومتی سطح پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ پاکستان میں مسنگ پرسن کا معاملہ ایک عرصے سے سامنے آتا رہا اور اس سلسلے میں قائم کمیشن کے مطابق جولائی 2019 میں مسنگ پرسن کی تعداد 6124 تھی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں انسانی حقوق کے مقدمات میں سزا کی شرح بہت کم ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات اور پروسیکیوشن کو مؤثر بنا کر اس صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ میں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے پارلیمان کی قومی اسمبلی کو آگاہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کی وزارت کو سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ملک بھر میں انسانی حقوق کے مقدمات میں سزائیں دیے جانے کی شرح بہت کم ہے۔ شیری مزاری نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے زیادہ تر مقدمات کا تعلق گھریلو معاملات سے ہوتا ہے، اس لیے ان کے بقول ان مقدمات میں آزادانہ اور قابل اعتماد شہادت حاصل کرنا ایک مشکل امر ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ایسے مقدمات میں عدالت سے باہر فریقین کی رضامندی سے مفاہمت ہو جاتی ہے، جبکہ کئی ایک مقدمات میں گواہان اپنے بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملزم رہا ہو جاتے ہیں۔ شیریں مزاری کا مزید کہنا ہے کہ کمزور میڈیکو لیگل شہادت کے علاوہ فرینزک شہادت جمع کرنے کے لیے مہارت کا فقدان بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ صوبہ پنجاب کے پروسیکیوٹر جنرل عارف کمال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوجداری مقدمات میں عمومی طور پر سزا کی شرح زیادہ نہیں ہے، اور ان کے بقول انسانی حقوق کے مقدمات میں بھی یہ شرح بہت ہی کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں فوجداری مقدمات میں سزا پانے کی شرح صرف 5-10% ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل کامران عارف کا کہنا ہے،
اس کی ایک دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ سائنٹیفک بیسس پہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ زیادہ اورل ٹیسٹیمنیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح جو مین ٹول ہے ہمارے پروسیکیوشن ایجنسیز کا، وہ ٹارچر ہے۔ تو جب تک پاکستان میں حکومت یہ کوشش نہیں کرے گی کہ وہ سائنٹیفک ایویڈنس کی طرف جائے، تو یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا۔
ادھر سندھ کے کمیشن برائے انسانی حقوق کی سربراہ ماجدہ رضوی کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے مقدمات میں سزا کی شرح بہت کم ہے، اور ان کے بقول یہ بات باعث تشویش ہے۔
پھر عام لوگوں میں بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، ڈرتے ہیں پولیس میں جاتے ہوئے۔ پولیس کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہونا پڑے گا بہت زیادہ، کہ پیپل فرینڈلی ہو۔ یہ نہیں کہ لوگ ڈر کے داخل نہیں ہو پولیس اسٹیشن میں، بلکہ جائیں کہ بھی سمبڈی ہیلپر۔ نوٹ کے ہمیں بھگا دیا جائے گا. تو یہ بھی بہت چیزیں ہیں جو کہ امپروو کر سکتی ہیں دس ہینڈلنگ آف دیس تھنگز.
قومی اسمبلی میں تحریری جواب میں انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے مقدمات میں سزا دینے کی شرح میں اضافے کے لیے ان کے بقول فوجداری نظام کا مکمل طور پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ان کے بقول وفاقی حکومت قومی ایکشن پلان کے تحت فوجداری نظام میں قانونی اصلاحات وضع کرنے کے لیے مصروف عمل ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
گزشتہ کئی سالوں سے سندھ بھر کے بلدیاتی ادارے بدترین مالی بحران کا شکار ہیں. مالی بحران کے باعث ترقیاتی کام ہی نہیں بلکہ ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز کی ادائیگی میں بھی غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عام ملازمین انتہائی پریشانی کا شکار ہیں. مالی بحران سے سب سے زیادہ متاثرہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ملازمین ہیں. اس بحران کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں.
شاہد قادری کراچی میں گزشتہ 22 سال سے فائر فائٹنگ سے وابستہ ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ملازم کی حیثیت سے انہوں نے شہر میں مختلف بڑی آگ بجھانے میں اپنا پیشہ ورانہ کردار ادا کیا، لیکن قادری کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے وہ اور ان جیسے 1000 سے زائد فائر فائٹرز تنخواہوں اور مختلف الاؤنسز کی ادائیگی میں غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں، جس سے وہ مالی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں.
بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جو بیچارہ مالک مکان سے منہ چھپاتا پھر رہا ہو، کرایے پہ رہنے والا راشن والے سے منہ چھپاتا پھر رہا ہو، تو وہ کیا آگ کے اوپر مدد دل سے کام کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اپنے دل سے کام کر لے جب اسے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، جو پوری کراچی شہر کو بچانے والا اور اپنے گھر میں اس کی آگ لگی ہے، تو وہ کس طرح آگ کو بجھا سکتا ہے؟
یہ مہم نہ صرف فائر فائٹرز کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہزاروں ملازمین اور پینشنرز بھی انہی مسائل کا شکار دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو درپیش مالی مشکلات ہیں. مالی مشکلات کے باعث بلدیہ عظمیٰ کراچی ترقیاتی کام کرانے سے بھی قاصر ہے. میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ اس وقت بلدیہ کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی ماہانہ 8 کروڑ روپے کمی کا سامنا ہے، جسے پورا کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے.
سیلری کا جو گورنمنٹ آف سندھ دیتی ہے اس میں آلریڈی 8 کروڑ کا شارٹ فال آتا ہے، اور جو ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا کے ایم سی کے امپلائیز پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کچھ تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں جن کو تنخواہ نہیں ملی. میرے پاس کے ایم سی کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے نہیں کہ تنخواہ دی جائے 4 مہینے سے کے ایم ڈی سی، اور جو کے ایم سی کے امپلائیز احتجاج کر رہے ہیں وہ 15% ریز پہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا 15% ریز سیلری میں گورنمنٹ امپلائیز کے لیے. سیلری سے گورنمنٹ دیتی ہے تو ریز کر کے کے ایم سی کو وہ پیسے نہیں دیے گئے.
حکام کے مطابق آکٹرائے ضلع ٹیکس کے خاتمے کے بعد سے صوبے بھر کے بلدیاتی اداروں کو مطلوبہ وسائل فراہم نہیں کیے گئے، جس کے باعث ان کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تاہم سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب ان دعووں کی تردید کرتے ہیں.
جو ان کا او زی ٹی شیئر ہے اس سے اضافی گرانٹس پروونشل گورنمنٹ ان کو دی ہیں، جو کہ اوور اینڈ ابو دیئر او زی ٹی شیئر ہے. ان کے بجلی کے اخراجات پے کرنے کے لیے، ان کے فائر ٹینڈر میکنزم کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو نالے صاف کرنے کے لیے جو اضافی رقم کی ضرورت تھی، وہ تمام چیزیں سندھ گورنمنٹ نے کی. کراچی شہر کے لیے، کے ایم سی کے لیے، جہاں جہاں اضافی ایلوکیشن سندھ گورنمنٹ کو کرنا پڑی، ہم نے وہ اضافی ایلوکیشن کیے.
اس معاملے پر سندھ ہائی کورٹ نے احکامات دے رکھے ہیں کہ صوبائی حکومت بلدیہ عظمیٰ کے مالی مسائل کے حل کے لیے گرانٹ میں اضافہ کرے. تاہم صوبائی حکومت مالی مشکلات کے باعث ایسا کرنے سے قاصر نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی ملازمین اس صورتحال میں احتجاج اور ہڑتالیں بھی کر رہے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے 14,000 کے لگ بھگ ملازمین ہیں، جبکہ شہر بھر کے ضلعی میونسپل اداروں کے ملازمین کی تعداد 58,000 تک جا پہنچتی ہے. اس کے علاوہ یہ بلدیاتی ادارے 22,000 ملازمین کو پینشنز بھی فراہم کرتے ہیں. اس صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے میں بلدیاتی ادارے ترقیاتی کاموں کے ساتھ اپنے ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن دینے سے بھی کیوں قاصر ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پشاور میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری رہنے والے 33ویں قومی کھیل اختتام پذیر ہو گئے ہیں، جن میں پاکستان آرمی 150 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہی. ان کھیلوں میں کل 10,000 ایتھلیٹس نے حصہ لیا، جس میں خواتین ایتھلیٹس کی تعداد 4,000 تھی. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ.
صبح خیبر پختونخوا میں قومی کھیلوں کا انعقاد 9 سال بعد ممکن ہوا. اس سے قبل پشاور میں 2010 میں قومی کھیل منعقد ہوئے تھے، لیکن چونکہ دہشت گردی عروج پر تھی اور فضا میں ہر طرف بارود کی بو محسوس کی جا سکتی تھی، تو کھلاڑیوں پر ہر وقت خوف کا سما ہوتا تھا. 2010 کے قومی کھیلوں کو یاد کرتے ہوئے گزشتہ 17 سالوں سے ملکی سطح پر کراٹے کی نمبر 1 خاتون چیمپئن کلثوم ہزارہ نے بتایا کہ اب کی بار حالات کافی بدلے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف کھیلوں کے مقابلوں بلکہ میدان سے باہر کی سرگرمیاں بھی خوب انجوائے کیں. 2010 کے نیشنل کھیلوں میں کلثوم نے 3 طلائی تمغے جیتے تھے۔ اس بار کھیلوں میں کلثوم ہزارہ نے پاکستان وبلا کی جانب سے کھیلتے ہوئے 2 طلائی تمغے حاصل کیے۔ 17 سال پہلے کلثوم کوئٹہ سے پہلی کراٹے کی کھلاڑی تھیں، لیکن اب ان کو دیکھ کر کافی ساری خواتین کھلاڑیوں نے اس کھیل کو اپنایا، اور اب صرف ہزارہ کمیونٹی سے ہی بے شمار خواتین کھلاڑی ہیں۔
کافی اچھا رہا، وہاں پہ جو کراؤڈ تھے وہ کافی سپورٹیو تھے، وہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا تھا۔ جو پہلے جب میں نیشنل گیمز کھیلنے آئی تھی یہاں پہ، تب میں نے 3 گولڈ میڈل ون کیا تھا، لیکن تب حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں، لیکن اب وہاں کے حالات بہت اچھے تھے۔
سید عاقل شاہ خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ ان کے مطابق یہ بہت ہی کامیاب گیمز تھے اور تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنا پورا پورا رول ادا کیا۔ عاقل شاہ کے مطابق اس دفعہ کھلاڑی نہ صرف کھیل کے میدان میں لطف اندوز ہوئے بلکہ بازاروں کا بھی انہوں نے رخ کیا۔
تھرڈ نیشنل گیمز یہ اللہ کی مہربانی سے بہت کامیاب گیمز ہوئی ہیں، اس میں 7,000 اس میں ایتھلیٹ شریک ہوئے، 7,000 اس میں 3,000 بچیاں تھیں، یعنی فیمیل گیمز چلی، اور ہمارا سافٹ امیج اور ہمارا امن کا پیغام جو ہے ساری دنیا میں پہنچا ہے۔
گزشتہ 30 سالوں سے کھیلوں کو رپورٹ کرنے والے مقامی صحافی اعجاز احمد خان کے مطابق ان کھیلوں میں صرف وہ کھیل ہوتے ہیں جو اولمپکس کا حصہ ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کل 32 کھیلوں میں 27 میں خواتین ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ ان کے مطابق یہ کھیل اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ ان کا افتتاح بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپریل 1948 میں کیا تھا۔ ان کے مطابق ان کھیلوں کی خاص بات پورے پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔
نیشنل گیم میں جو میڈلسٹ ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا جو آنے والے ساؤتھ ایشین گیمز ہوتی ہیں۔ اس کے جو میڈل ٹیکر ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کی ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرنا۔
نیشنل گیمز ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں۔ اس زمن میں آئندہ 34ویں نیشنل گیمز صوبہ بلوچستان میں سن 2021 کو منعقد ہوں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
گوتابے راجا پاک سے سری لنکا کے نئے صدر بن گئے ہیں۔ انہوں نے سوموار کو افتتاحی خطاب میں کہا،
دا گورنمنٹ شوڈ آلویز سیٹ این ایگزامپل ٹو دا سوسائٹی۔
نئے صدر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہمیشہ معاشرے کے لیے مثال بننا چاہیے، پیشہ ورانہ مہارت اور کارکردگی حکومتی انتظامیہ کی بنیاد ہونی چاہیے، ہمیشہ قابلیت اور فنی مہارت کو فروغ دینا چاہیے، میری انتظامیہ میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوموار کو شمال وسطی علاقے کیرونوال سایا بدھسٹ ٹیمپل میں اپنے افتتاحی خطاب میں راجا پاکسے نے تامل اور مسلم اقلیتوں پر جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا زور دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ صدارتی مہم کے دوران دونوں کمیونٹیز نے اپنے بڑے بھائی سابق صدر مہندا راجا پاکسے کے سابق سخت گیر دفاعی افسر راجا پاکسے کی کامیابی پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ نومنتخب صدر نے قومی سلامتی کو اپنی انتظامیہ کی اولین ترجیح قرار دیا۔ ایسٹر کے موقع پر اسلامک اسٹیٹ کی انتہا پسندی سے متاثرہ دہشت گردوں کے جان لیوا خودکش حملے میں سری لنکا لرز اٹھا تھا اور 269 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سری لنکا کی 70 سالہ نئی قیادت نے 10 سال قبل تامل علیحدگی پسندوں کی فوجی شکست کی نگرانی کی تھی۔ ہفتے کو ہونے والے انتخابات میں مقتول سابق صدر رانا سنگھ پریما داسا کے بڑے بیٹے 52 سالہ ساجیت پریما داسا نومنتخب صدر راجا پاکسے کے مقابلے میں تھے جنہیں کامیابی نہیں ملی۔ بغداد میں ایک اہم پل پر اتوار کے روز تازہ ترین جھڑپوں میں ایک عراقی احتجاجی ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کا 3 پلوں پر قبضہ ہے جو دریائے دجلہ پر ہیں اور انتہائی حفاظت والے گرین زون کی طرف جاتے ہیں۔ یہ عراقی حکومت کا گڑھ ہے۔ مظاہرین حکومت کی مکمل تبدیلی چاہتے ہیں۔ ایک احتجاجی کا کہنا تھا،
كل اجراءات الحكومه وكل الاصلاحات اللي تدعي بيها هاي مجرد،
وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے تمام اقدامات اور اصلاحات جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگوں کو محض سکون دینے والی ادویات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں اور وہ پرانے سیاسی طریقے پر کام کرتے رہیں۔ انہوں نے کچھ بھی ٹھیک نہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے ہم ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تھا ایک احتجاجی کا مطالبہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں 50% اضافے کی حمایت کی ہے۔ قیمتوں میں اس اضافے کے خلاف اختتام ہفتہ ملک بھر میں مظاہرے ہوئے جن میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ مظاہروں کے دوران بدماشوں اور غنڈوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ مظاہروں میں تشدد کے واقعات بھی رونما ہوئے جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے مظاہروں پر قابو پانے اور مظاہرین کے درمیان رابطے روکنے کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ آیت اللہ خامنائی نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ ان مظاہروں کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی زندگیوں کے ہاتھ دھو بیٹھے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا،
بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا، گفتم من صاحب نظر نیستم، لیکن اگر سران سقوفه،
آیت الله خامنائی کہہ رہے ہیں میں اس کا ماہر نہیں ہوں اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ 3 برانچوں کے سربراہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ ان سربراہوں نے ماہرین کے کہنے پر یہ فیصلہ دیا ہے تو یقینی طور پر یہ نافذ کیا جانا چاہیے۔ یہ تھے آیت اللہ خامنائی کے الفاظ۔ حالیہ مظاہروں سے ایران کی حکومت پر ایک بار پھر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جو صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ سخت اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لبنان میں حکومتی بدعنوانیوں اور دوسرے مسائل کے خلاف مظاہروں کا 1 ماہ مکمل ہونے پر اتوار کے روز وہاں بہت بڑی تعداد میں احتجاجی باہر نکلے، لیکن سڑکوں پر اس سب کے بعد کیا مظاہرین اپنے مقاصد کے حصول کے قریب ہیں؟ طرابلس بیروت سے حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ خمر عباس جعفری۔
گزشتہ ماہ سے روزانہ لبنان میں سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور ملکی سیاسی اشرافیہ سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ بدعنوانیاں ختم کرنے اور بجلی، پانی، ہیلتھ کیئر وغیرہ کی بہتر سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کچھ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر احتجاج کرتے ہیں اور سیاسی قیدیوں کے لیے عام معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لبنان کے دوسرے بڑے شہر طرابلس کے باہر مظاہرین نے سڑکیں بند کر دیں جو حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ہم گزشتہ 1 ماہ سے روز سڑکوں پر ہوتے ہیں کیونکہ حکام بدعنوان ہیں اور ہم باور نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ملک کو درست طریقے سے چلا رہے ہیں۔ بیروت میں سیکورٹی فورسز نے پارلیمنٹ کو جانے والی سڑکوں کو بند کر دیا ہے، جبکہ کچھ احتجاجی اس مقام پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جس مقام پر سڑکیں بند کی گئی ہیں۔ رات میں مظاہرین اپنے جلسوں میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں جسے وہ لبنان کا انقلاب قرار دیتے ہیں۔ حکومت نے بعض اصلاحات کا وعدہ کیا ہے اور وزیر اعظم سعد الحریری نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن سابق وزیر خزانہ محمد صفادی نے، جنہیں وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی، اپنا منصب سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ قیادت بہت منقسم ہے جس سے کوئی ایک ہم آہنگ کابینہ نہیں بن سکتی۔ دریاسنا مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں، یہ واقعی پیچیدہ معاملہ ہے کیونکہ یہ کسی واحد لیڈر کے نکالنے کی بات نہیں ہے جیسا کہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن میں اقتدار کی خواہش اور بدعنوانی رچی بسی ہے، اور ایسے میں جبکہ تحریک کا دوسرا ماہ شروع ہو گیا ہے، اس کا کوئی منفرد لیڈر نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ احتجاجات بڑھیں گے یا کوئی بالکل مختلف شکل اختیار کر لیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں زرعی شعبہ کم عمر مزدوروں سے بنا تربیت اور ضروری حفاظتی اقدامات کے کام لیتا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکن جرنل آف انڈسٹریل میڈیسن میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے زرعی فارمز پر روزانہ 33 بچے زخمی ہوتے ہیں، اور کسی بھی دوسرے شعبے کی نسبت بچوں کی سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی زراعت کے شعبے میں ہوتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں امریکی قوانین میں موجود ان خامیوں کی نشاندہی کی ہے جس کا سبب شعبہ زراعت میں بچوں کی حفاظت میں ناکامی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اس رپورٹ کی اسد حسن۔
دنیا بھر میں بچوں سے مزدوری جیسا استحصال نظر آتا ہے، اور امریکہ کو بھی اس ضمن میں استثناء حاصل نہیں ہے۔ انہیں بالغ مزدوروں سے کم اجرت دی جاتی ہے اور ان سے ان کی عمر سے زیادہ کام کی توقع رکھی جاتی ہے۔ وہ عام طور پر گرمی ہو یا بارش طویل وقت کے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ عام طور پر کیڑے مار ادویات کے اثرات کا سامنا کرتے ہیں اور ان کے جسموں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ان کو معلوم تک نہیں ہوتا. نارتھ کیرولائنا میں تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنے والی کم عمر مزدور کیٹی بتا رہی ہیں جب صبح ہوتی ہے تو ہم ٹریش بیگز یعنی پلاسٹک کے تھیلے خود پر چڑھا لیتے ہیں لیکن 10 یا 11 بجے بہت گرمی ہو جاتی ہے, پلاسٹک میں مزید گرمی لگتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے پلاسٹک بیگز کے اندر کچھ جل رہا ہو اور آپ اس کو اتار پھینکنا چاہتے ہوں. تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنے والے بچوں کے لیے خطرات نیکوٹین کے سبب مزید زیادہ ہیں. ایک مزدور بچے ہنری کے الفاظ ہیں, جب آپ تمباکو کے کھلیانوں میں کام کرتے ہیں آپ اس کی بو سے ہی بیمار ہو جاتے ہیں. انسانی حقوق کا ادارہ ہیومن رائٹس واچ طویل عرصے سے ایک بل لانے پر زور دے رہا ہے جو 18 سال سے کم عمر بچوں کو تمباکو کی صنعت میں کام کرنے سے روکنے کا متقاضی ہے. ہیومن رائٹس واچ سے وابستہ مارگریٹ ووڈز کے الفاظ ہیں, جب بچے ان کھیتوں پر تمباکو کے پودوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو کاشت کر رہے ہوتے ہیں یا پتے اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ دراصل نکوٹین اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں اپنی جلد کے ذریعے, جس سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور اس سے نکوٹین کا سخت زہر پھیلتا ہے. مارگریٹ ورتھ ہیومن رائٹس واچ میں بچوں کے حقوق پر تحقیق کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے میں کام کرنے والے بچوں کو اس قدر قانون کا تحفظ حاصل نہیں ہے جیسا کہ دوسرے شعبوں میں ہے. ان کے الفاظ ہیں, لیبر کے قوانین میں سکم اس قدر زیادہ ہے کہ آج 12 سال کا بچہ بھی بڑے کمرشل فارموں پر غیر معینہ وقت کے لیے کام کر سکتا ہے. وہ سخت محنت کرتے ہوئے اپنی صحت اور حفاظت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. امریکی فارموں پر پیدا ہونے والے بچے اپنے خاندانوں کی درحقیقت اس وقت سے مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ چلنا سیکھتے ہیں. سٹیو پریڈ تمباکو پیدا کرنے والے کاشتکاروں کی تنظیم برلے کے سربراہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بچوں کی پرورش کا زبردست طریقہ ہے کہ آپ ان کو کام سکھانا شروع کر دیتے ہیں. سٹیو پریڈ برلے ٹوبیکو گروورز کے سربراہ ہیں. اس 100 سالہ پرانی کارپوریشن کے 5 ریاستوں میں رکن ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ وہ بچوں سے مزدوری سے متعلق امریکی قوانین کا احترام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم ریاست اور وفاق کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. ہم یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا کام قانون کے دائرے میں ہو, اور یہ چیز ہم اپنے کسانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ کم عمر بچوں کو خطرناک پیشے میں جانے سے روکیں. لیکن بچوں کے حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ بچوں سے مزدوری سے متعلق امریکی قوانین بہت ڈھیلے ڈالے ہیں. یہ کارکن مزید سخت حفاظتی اقدامات پر زور دیتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب ملتے ہیں ایک پاکستانی سے جو 17 سال کی عمر میں جیب میں صرف 100 فرانک لیے جہلم سے پیرس آیا اور آج گروسری اسٹورز کی چین کا مالک ہے. امجد عزیز نے فرانس میں اپنی پہلی رات قبرستان میں گزاری. آج ان کے کوآپریٹو اسٹور بایو موم نامی کو پورے فرانس میں 209 شاخیں ہیں. کامیابی کا یہ سفر انہوں نے کیسے دیا, اس کی کہانی پیرس سے اسد اللہ خالد سنا رہے ہیں.
گزشتہ 12 سال میں بایومون نے بہت ترقی کی ہے. آج اس کا سالانہ ریونیو 300 ملین یوروز ہے.
So it's all organic.
جی, جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آرگینک ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں پڑے.
یہ ایک آرگینک اسٹور ہے, کیمیکل سے پاک خوراک, پھل اور سبزیوں کے علاوہ قدرتی کاسمیٹکس اور فوڈ سپلیمنٹ سے بھرا یہ اسٹور فرانس بھر میں پھیلے بایومون کے 200 سے زائد اسٹورز میں سے ایک ہے, جس کی بنیاد 53 سالہ امجد عزیز نے 1991 میں رکھی. بہت سے مشکل دنوں کے بعد اپنی محنت کے پھل پر اب وہ خوش ہیں.
یہ میں نے آج سے 25 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا. یہ سچ بات ہے کہ اسٹارٹ میں مجھے بہت پرابلمز ہوئی, چونکہ سسٹم منظم نہیں تھا, ہمیں ساری چیزیں نہیں مل رہی تھیں, لیکن میں ڈسائڈ نہیں ہوا. میں نے پہلی دکان سے شروع کیا, ایک بنائی, دو بنائی, تین بنائی, اور آج ماشاء اللہ جو ہے نا اس طرح کے 209 اسٹور ہمارے.
امجد 1983 میں پاکستان سے جرمنی کے لیے نکلے, لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے ترکی کے راستے فرانس تک ہی پہنچ سکے. امجد کہتے ہیں کہ پیرس پہنچنے پر ان کے ہاتھ میں صرف 100 فرانک تھے, جو ایک جاننے والے پاکستانی کے ایڈریس تک پہنچنے میں ٹیکسی کا کرایہ بنا. وہ جاننے والا پاکستانی جس کے گھر اور دل میں انہیں ایک رات کے لیے رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی، انہیں آج بھی اس شہر میں اپنی گزاری ہوئی پہلی رات یاد ہے۔
وہ میری پہلی جو رات تھی وہ پیرلا شیز ان کا ایک قبرستان ہے جہاں سے شروع ہوئی، وہ پہلی رات میں واپس آیا۔
بچپن کا خواب تھا جہاز اڑانے کا، پیرس پہنچنے کے 15 سال بعد اس شہر میں قدم جمائے اور یہ خواب بھی پورا کیا۔ حال ہی میں پیرس سے میلبورن اپنے جہاز میں 20 ملکوں پر 90 گھنٹے تک کی فلائنگ کر کے ایک سپورٹس چیلنج کو پورا کیا۔ امجد عزیز کے آج کاروباری مقام کو دیکھیں اور اس موقع کو دیکھیں جس کا سرا پکڑ کر انہوں نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا تو یقیناً حیرت ہوتی ہے۔
یہ مارکیٹوں میں ٹرک کی لوڈ ان لوڈ کرنے کا میں نے اسٹارٹ کیا سب سے پہلے، تو وہیں سے مجھے چانس ملا کہ مجھے ایک اسٹینڈ مل گیا، تو وہاں سے میں نے اپنا اسٹارٹ لیا۔
35 سال سے امجد فرانس میں آباد ضرور ہیں لیکن دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ ابھی بھی قائم ہے۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد سب سے پہلے امدادی سامان لے کر پہنچنے والوں میں امجد بھی شامل تھے۔ اسی زلزلے کے بعد 1500 بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا اور اب بھی پاکستان میں تقریباً 100 ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔
پاکستان نے مختلف شعبوں میں بہت ترقی کی ہے، ہر لائن میں تقریباً ترقی بہت رکھی ہوئی ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے نا وہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔
بایامون سٹارٹ کرنے والے امجد عزیز اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ وینچرز اور انویسٹمنٹ آپشنز ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔
اب وقت آ گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہی کچھ جو ہے نا اپنے ملک میں لے کے جاؤں، اس کے بعد جو میرا نیکسٹ ہے یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا اسی کنسیپٹ کو میں پاکستان میں لے کے جاؤں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو فرانس کی سب سے بڑی منڈی ہے، دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جس کو رانجس کہتے ہیں، اس کی کاپی جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں لاہور میں۔
پاکستان کی وزارت برائے سمندر پار پاکستانی اس کے مطابق فرانس میں تقریباً 1 لاکھ پاکستانی آباد ہیں، لیکن امجد عزیز کا شمار یہاں کے کامیاب ترین پاکستانیوں میں ہوتا ہے۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، پیرس، فرانس۔
امریکہ میں چین سے آنے والی غیر معیاری اور جعلی ادویات ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ ان میں وہ ادویات بھی شامل ہیں جن میں شامل اجزاء استعمال کرنے کی امریکہ میں اجازت نہیں ہے، اور وہ ادویات بھی جن کے ذریعے نشہ اور مصنوعات اسمگل کی جاتی ہیں۔ جعلی ادویات سے لڑنے کا ایک ہتھیار بنایا ہے بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک پاکستانی امریکن سائنسدان نے۔ ان کا تیار کردہ آلہ نہ صرف جعلی دوا کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ دوا کی افادیت کو بھی ناپ سکتا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بوسٹن سے صباح شاہ خان۔
ترقی پذیر ممالک میں بکنے والی ہر 10 ادویات میں سے ایک جعلی یا غیر معیاری ہوتی ہے۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ پسماندہ ممالک میں خصوصاً بڑا ہے۔ ڈاکٹر حامد زبان بوسٹن یونیورسٹی میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں۔ 2012 میں پاکستان کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جعلی ادویات کی وجہ سے تقریباً 200 اموات ہوئیں، یہ اور اس جیسے دوسرے کئی افسوسناک واقعات۔ ڈاکٹر حامد زمان کے لیے جعلی اور غیر معیاری ادویات کی پہچان کا طریقہ ڈھونڈنے کا باعث بنے۔
ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ کہ چوری بھی ہے اور جہاں پہ کہ دھوکہ بھی ہے، تو میری تحقیق جو ہے وہ ایسے انسٹرومنٹ بنیادی طور پہ ان کو بنانا ہے جن میں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ سپلائی چین کا شروع ہو یا دکان ہو یا ہسپتال ہو، وہاں پہ ان دواؤں کو، اور یہ اسینشل میڈیسنس ہیں جن سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے، ان کی تشخیص کر سکیں کہ ان دواؤں میں کوئی جعلی عنصر تو نہیں ہے۔
ڈاکٹر زمان کی لیب خاص مالیکیولز تیار کرتی ہے۔ یہ دوا میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا دوا میں موجود فعال جزو کے ساتھ عمل کر کے دوا میں اس جزو کی موجودگی، اس کی مقدار اور اس کے مؤثر ہونے کا سگنل فارما چیک نام کی اس ڈیوائس کے ذریعے دیتے ہیں۔
بنیادی طور پہ ٹوٹل کام جو ہے یہ کارٹریج بنا بنایا آئے گا۔ آپ کارٹریج کو ڈالیں اندر، دیٹس اٹ، یہاں پہ اپنی دوا ڈالیں اینڈ دین ٹرن اٹ آن۔ بالکل
گو آلہ ایک ہے، لیکن ہر دوا کو ٹیسٹ کرنے کا اپنا کارٹریج ہے جو 15 سے 20 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ صرف ایک ہی طرح سے فٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایسا فٹ کر ہی نہیں سکتے۔
ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں حامد زمان کا کام صرف سائنٹیفک نہیں بلکہ وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں۔
جو اس کی سماجی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ناٹ اونلی از ہی ورکنگ کے فارماسیوٹیکل جو ہیں اس میں جعلی فارماسیوٹیکل کو کیسے پتہ کیا جائے، لیکن خاص اس کا فوکس یہ ہے کہ جو خصوصاً سب سے غریب ترین طبقہ ہے، وہ لوگ جو جن کے پاس سب سے کم وسائل ہیں، کون سے ایسے ہم طریقے اختیار کر سکتے ہیں جس طرح جس سے ان کے مسائل حل کیے جائیں خصوصاً فارماسیوٹیکل کے حوالے سے؟
ویسے تو دنیا میں کروڑوں ادویات ہیں لیکن کارٹریجز بنانے میں زندگی بچا سکنے والی ادویات اور ان دوسری ادویات کو ترجیح دی جاتی ہے جن کا استعمال غریب ممالک اور پناہ گزین کیمپوں میں زیادہ ہے۔
ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، مثلاً خوبی یہ کہ جی کاسٹ افیکٹیو ہے یہ سب کچھ، لیکن کچھ کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ اس کا کمپلیٹ کیمیکل انالیسس کر کے بتا دیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ اس کاسٹ میں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے چانگ خالد حمید۔ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔